सोल्यूशंस पैदा करें सीरिया के, और उसके बाद फिर आप आईएस की तरफ आए। आप दोनों को एक वक्त पर नहीं लड़ सकते, इसकी सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे ही मॉडरेट फोर्सेज जो है वो कमजोर हो रही हैं, उनके कई लोग उस फोर्सेस को छोड़ के आईएसआईएस के साथ शामिल हो रहे हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि तुर्की और कुर्दों की लड़ाई में इजाफा हो रहा है, क्योंकि कुर्द जो हैं वो सपोर्ट करते हैं मगरबी मुल्कों को आईएसआईएस के खिलाफ, लेकिन वो असाद गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी कंडीशन हो ये रहा है कि वहां पर अब नई लाइन्स पैदा होती जा रही हैं, जिनमें बड़ी हद तक हम जो म्यूनिख में जो एग्रीमेंट हुए थे वो अब कमजोर से कमजोर तर होते चले जाएंगे।
और इसके अलावा एक बात ये भी तो है कि जो बात पहले कही जा रही थी कि कोई भी एग्रीमेंट माइनस बशारुल असद होना चाहिए, शायद वो भी अब रेट्रिक जो है वो दम तोड़ती जा रही है, कम होती जा रही है, हल्की होती जा रही है।
आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वो अब बिल्कुल इरेलीवेंट सी होती चली जा रही है। इनफैक्ट नेगोशिएशंस इरेलीवेंट होती चली जा रही हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज बदलती जा रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि असाद गवर्नमेंट की पोजीशन मजबूत हो गई है, रशियंस अपनी सपोर्ट पूरी तरह दे रहे हैं, ईरानियन मलेशिया जो है वो बड़ी सपोर्ट दे रहा है। उसके साथ साथ दूसरी तरफ क्योंकि तुर्की और कुर्दों के दरमियान मुश्किल पैदा हो गई हैं और तुर्की और कुर्दों के दरमियान लड़ाई ज्यादा इंटेंस हो गई है, तो फिर कुर्द जो है वो आईएस के खिलाफ नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि उनको एक नया मुहाज बन जाएगा। अगर ये होता है तो फिर आईएस की पोजीशन मजबूत हो जाती है। तो इसलिए जरूरी ये है कि वहां पर ऐसी किस्म की डिप्लोमेटिक पोजीशन पैदा की जाए जिसकी वजह से लोग जो मुल्क हैं वो अपनी पोजीशन को बदलें।
अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा, हमें लंदन से ज्वाइन किया है बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने। अमजद मलिक साहब, डॉक्टर जुबैर इकबाल अभी तस्करा कर रहे थे कुर्दों का और तुर्की के दरमियान मनाकशे का, जाहिर है कि दो हालिया दिनों में दो बड़े बड़े बम धमाके हुए हैं, बहुत लोग मर गए हैं, और तुर्क हुकूमत जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि जो मगरबी ताकतें बैक कर रही हैं कुर्दिश मलेशियाओं को, उससे ये सब कुछ हो रहा है, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि अब उनको ये फैसला करना है बड़ी ताकतों को, खासतौर पर अमरीका और यूरोप को, कि वो किसके साथ खड़े हैं। क्या अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात में सर्दबहरी आ रही है, आपके ख्याल में आने वाले दिनों में उसका कोई हल निकल सकेगा?
जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में तुर्की का काफी दरीना मसला है पीकेके के साथ, कुर्दिश जो रेबल्स हैं, और जो रीसेंट जो इंक्रीज हुआ है जो क्लाइमेट, उसमें जाहिर है तुर्की ने अपना इमिग्रेशन के ऊपर और जो पनागजीन है और सीरिया के ऊपर उन्होंने अपना एक मौकफ इख्तियार किया है, जो कहीं कहीं जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके साथ मेल नहीं खाता। तो जाहिर है वो रीसेंट इन्फ्लक्स को वो जोड़ रहे हैं कि हम ऑलरेडी जो है ओवर स्ट्रेच्ड हैं, और इमिग्रेटिंग जो माइग्रेंट इशू है अराउंड अबाउट 3 मिलियन 30 लाख के करीब उनके वो हाउस कर रहे हैं। आगे यूरोपियन अपने बॉर्डर्स जो है वो क्लोज कर रहा है इस तरह से, अभी ऑस्ट्रिया ने भी कहा है कि हम रोज सिर्फ 80 लोगों को अंदर आने देंगे, इसी तरह की कोई सिचुएशन फ्रांस में बन रही है। तो उनका जो जो रशिया के साथ भी जो लॉकिंग हॉर्न है वो अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं, उनको लगता है कि रीजन में तुर्की की जो पजीराई होनी चाहिए उस तरह हो नहीं रहा। मेरे ख्याल में उनकी जो रिजेंटमेंट है वो इसीलिए है कि अमेरिका और मगरब तुर्की को वो मकाम नहीं दे रहे जब व्हेन इट कम्स टू रीजन जो उनको देना चाहिए। अच्छा। इसी वजह से ये वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
ये मसला पैदा हो रहा है,
ये मसला, और स्पेशली इनका कर्दिश के साथ तो बहुत पुराना मसला है।
सही।
अब उनको लगता है कि ये जो इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, ये जो उनकी कार्रवाइयां बढ़ रही हैं तुर्की के अंदर, वो उनका मकाम, वो पहले ही कह रहे हैं कि हमें वो मकाम नहीं मिल रहा, ऊपर से उनको ये स्ट्रेच कर देंगी और वो आईएसआईएस के खिलाफ उस तरह नहीं लड़ पाएंगे जिस तरह उनको लड़ना चाहिए या जिस तरह उनका रोल बनता है, क्योंकि अच्छा। तुर्की जाहिर अपने आप को दफाई तौर पे एक मजबूत मुल्क समझता है।
अच्छा डॉक्टर जुबैर इकबाल, ये बताइए कि अमेरिका की और यूरोपीय मुल्कों की मजबूरी ये है कि आईएसएस के खिलाफ लड़ने के लिए उनको जाहिर है कुर्दिश मलेशियाएं जो है उनकी जरूरत है, और उनको वो हथियार भी दे रहे हैं, पुश्त पनाह भी कर रहे हैं, तो इस तासुर को तुर्की के खत्म करने के लिए अमरीका और यूरोपीय मुल्कों को क्या इकदाम करने चाहिए?
जी
جی دیکھیں نا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس قسم کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف ملٹری ایکشن ہی نہیں لیا جاتا بلکہ ڈپلومیٹک ایکشن بھی لیا جاتا ہے. یاد رہے کہ ISIS کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ عراق میں ISIS کے جو سپورٹرز تھے یا جو ٹرائبس تھے صلاح الدین امبار اور دوسرے علاقوں میں, ان کو بالکل ایکسکلوڈ کر دیا گیا تھا, ان کو شیعہ سنی کے معاملے میں پڑھ کے ان کو بالکل ایکسکلوڈ کر دیا گیا تھا. امریکہ نے کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے یہ ریشنلائزیشن ہو جائے اور دونوں کے درمیان کچھ حد تک رپروشمنٹ پیدا ہو جائے, جس کی وجہ سے امید یہ ہونی چاہیے تھی کہ جیسے ہی وہاں پر ISIS کے سپورٹرز کو اگر تقویت ملے گی ان کی ISIS کے لیے سپورٹ کمزور ہو جائے گی اور ISIS ختم ہو جائے گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. کیونکہ عراق جیسے ملک میں اس قسم کی ڈپلومیٹک ایکشنز کامیاب نہیں ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح سیریا اور لبنان میں بھی کامیاب نہیں ہوئے, تو پھر ایسی صورت میں ملٹری جو آپ کا ایفرٹ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, خاص طور پہ اگر آپ وہاں پر اپنے بوٹس نہیں پہنچانا چاہتے تو پھر آپ کو جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, جن لوگوں سے آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ملتی, کیونکہ وہ جو لوگ ہیں جس میں ریبلز شامل ہیں ان کو آپ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پازیٹیو لانگ لاسٹنگ قسم کی سپورٹ نہیں مل رہی. ایسی کنڈیشن میں کیا ہونا چاہیے, دو چیزیں بیسیکلی ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ پولیٹیکل سولوشن پیدا کرنے کے لیے اپنا ڈپلومیٹک انفلوئنس استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ملٹری سپورٹ کو بڑھائیں, کیونکہ جب تک آپ ملٹری سپورٹ نہیں بڑھائیں گے یہ ڈپلومیٹک جو انیشیٹو ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا, اور ملٹری ایکشن سپورٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا جب تک آپ ڈپلومیٹک قسم کا ایکشن نہیں لیتے. اس وقت ڈپلومیٹک ایکشن بالکل اسٹینڈ اسٹل پہ ہے اور دوسری طرف ملٹری سپورٹ بھی کمزور ہے, تو ایسی کنڈیشن میں یہ تو لوز لوز قسم کی سچویشن ہے, بن بن سچویشن نہیں.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا بیرسٹر امجد ملک صاحب, ہمیں ایک ذرا مختلف موضوع پہ جاتے ہیں. یمن کا جو مسئلہ ہے, کل اقوام متحدہ نے ایک اپیل لانچ کی ہے $1.8 بلین کی. ان کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں یمن میں بہت بری حالت میں ہیں, بڑے خراب حالات ہیں ان کے, اور سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جو بمباری ہے وہ بغیر رکے ہوئے جاری ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ دنیا نے اس معاملے کو بالکل فراموش کر دیا ہے. نہ صرف یہ کہ یمن میں یہ مسئلہ ہے بلکہ انٹرنلی ڈسپلیس پرسنس وہاں پر بھی ہیں اور شام سے بھی جا رہے ہیں, تو یہ بتائیے کہ اس کو دنیا کس طرح سے حل کرنے کے لیے سوچ رہی ہے یمن کے مسئلے کو.
میرے خیال میں یمن میں ایک امیر ملک کے جو ہے دوسری طرف ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ تر سیاست کا شکار ہوا ہے, ہیومنٹیرین ایلیمنٹ کہیں دبتا جا رہا ہے. اسی طرح کی صورتحال سیریا میں بھی ہے, جو سیرین مائیگرنٹس ہیں جو جہاں اکٹھے ہو رہے ہیں, جو ان کا بن رہا ہے, جو ان کا ہو رہا ہے, جب ہم یو این کی رپورٹ پڑھتے ہیں
جی
تو لگتا ہے پتا کہ یہ چیزیں سیاست کا شکار ہو رہی ہیں زیادہ. یمن میں زیادہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ دوسری طرف بہت بڑا جو ان کا مخالف ہے اس نے اپنا ایک گیلونائز کر لیا ہے, اس نے اپنا ایک ریجنل فورس, ریجنل انہوں نے پولیٹیکل ایک فورس بنا لی ہے اور یمن کو تنہا کر دیا ہے. اب یا تو یونائٹڈ نیشن اور مغربی ممالک اس کو کہیں ایسے طریقے سے سیکیورٹی کاؤنسل کے ذریعے وہاں باہم مدد پہنچائیں جو ان کا حق بنتا ہے, اور یا ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں جو دوسرے ممالک ہیں تاکہ جو ہیومنٹیرین ایڈ ہے وہ چلتی رہے.
جی
ہوا یہ ہے کہ جو ملیٹری جو ایکشن ہے اس میں ہیومن ایلیمنٹ جو ہے کہیں چھپ سا گیا ہے, اور یہ صورتحال ہم ڈفرینٹ دوسری ایشوز میں دوسری جگہوں پہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس کو حل صرف میرے خیال میں یو این کے پلیٹ فارم سے ہی کیا جائے تو بہتر ہے, اور وہ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر کم شک پڑے گا, اس کے اوپر انگلیاں کم اٹھیں گی, اور جو متحارب ممالک اور گروپس ہیں ان کو کنونس کرنے میں آسانی ملے گی, کیونکہ اگر کوئی اور اسلامی ملک بڑھ کے ان کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ جو بڑے ممالک ہیں وہ یہ سمجھیں گے یہ ہمارے خلاف ایکٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن یا امیرکا اگر کوئی لیڈ لیں گے تو ہی میرا خیال یمن کے جو ڈسپلیس لوگ ہیں ان تک یہ مدد پہنچ سکے گی, اور اگر مغربی ممالک اس پلیٹ فارم سے یہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں تو شاید اس میں کوئی سنوائی بھی ہو سکے.
ڈاکٹر زبیر اقبال, جیسا کہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے بظاہر ابھی امجد ملک صاحب نے بھی کہا اور یہ نظر بھی آتا ہے کہ معاملہ تقریباً فراموش ہو گیا ہے, اور اقوام متحدہ میں ظاہر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی قوت استعمال کر سکے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یمن کا مسئلہ جو ہے یہ ایک اور سیریا کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے رفتہ رفتہ؟
اس میں آپ کو تین چیزیں دیکھنی بہت ضروری ہے. پہلے تو یہ کہ یمن میں اس وقت ایک قسم کی ایڈ فٹیگ آ گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ممالک جو اس کو سپورٹ کرتے تھے یا ہیومینیٹیرین سپورٹ دینا چاہتے تھے ان کو اس ایڈ دینے کی کوئی اب امید نہیں رہی. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ یمن کے اندر انفورسمنٹ نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یمن اتنا اہم نہیں رہا کہ اس کو ایڈ دی جائے جس کی وجہ سے لانگ ٹرم کسی کو کوئی بینیفٹ حاصل ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ یمنی جو ہیں وہ خود ہی والنٹیرلی مائگریٹ کر رہے ہیں. ان میں سے کئی لوگ اور کئی ٹرائب جو ہیں وہ واپس افریقہ کی طرف جا رہے ہیں, وہ صومالیہ جبوتی اور اریتریا کے علاقے میں جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے یمن کے اندر جو پرابلمس ہیں وہ اب لوکلائز ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ پرابلم جو آپ کو جو نظر آ رہی ہیں یہ بڑے شہروں میں ہی سانا میں ہے, عدن میں ہے وغیرہ وغیرہ, یہ دوسری جگہوں پہ اس لیے نہیں ہے کہ دوسری جگہ انسولیٹ ہو گئی ہیں اور وہ بیسک کنڈیشن جو اپنی زندگی کی وہ اپنے لیے پوری کر رہے ہیں. ایسی کنڈیشن میں جو تیسری بات آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آیا جو ممالک اس میں ایکٹیولی شامل ہیں, جس میں سعودی عربیہ بھی ہے, یو اے ای بھی ہے, ایران بھی ہے اور دوسرے ممالک شامل ہیں, ان کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے اور ویدر اس کی وجہ سے ان کو خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے. خاطر خواہ فائدہ کوئی نظر نہیں آتا کیونکہ آج کل آئل کی قیمت بہت گری ہوئی ہے. اس لیے وہ ممالک, عربی ممالک اور آئل پروڈیوس ممالک جو کہ یمن سے ہیلپ کر سکتے تھے اب ہیلپ کرنے کے قابل نہیں رہے. اس کے ساتھ ساتھ یمن کی پولیٹیکل پوزیشن ایسی نہیں کہ وہ دوسرے ممالک کے اوپر کوئی انفلوئنس لا سکے جس کی وجہ سے ان کو ہیلپ ملے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی ہیلپ ملے گی, نمبر ایک. اور نمبر دو, دنیا میں اس وقت جیسے میں نے پہلے عرض کیا ایڈ فٹیگ آ چکی ہے, تو ان کو پیسے ویسے بھی نہیں ملے گی. مطلب یہ ہے کہ یمن جو ہے وہ اب ڈی جنریٹ ہوتا چلا جائے گا, کس مقام تک پہنچے گا یہ کہنا بہت مشکل ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال. ہم ایک بریک لیں گے, بریک لی کہا جا رہا ہے. بیرسٹر حمزہ ملک ہمارے ساتھ رہیے گا, جس کے بعد ہم اگلے موضوع پہ گفتگو کریں گے.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
ویلکم بیک. اب ہم گفتگو کریں گے یورپی یونین اور برطانیہ کے حوالے سے. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ برطانیہ کو یورپی یونین میں خصوصی حیثیت سے رکھنے پر 27 رکنی بلاک کے ساتھ ایک سمجھوتا ہو گیا ہے, اور برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون اس معاملے پر اپنی کابینہ سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس سلسلے میں ملک میں ایک ریفرنڈم کرانے کا اعلان کریں گے. تاریخ کیا ہوگی اس کا اعلان کو بھی بعد میں کرنا ہے. امجد ملک صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ جو خصوصی حیثیت ہے, ہمارے سننے والوں کو ذرا اس کی آپ وضاحت کریں گے, خصوصی حیثیت سے کیا مراد ہے؟
کافی دیر سے ایک 80s سے کافی اپ اینڈ ڈاؤن ہے کہ ویدر برطانیہ کو یورپ میں رہنا چاہیے کہ نہیں.
جی,
اس سلسلے میں پبلک پریشر ہے کافی, اور یہ جو امیگریشن, فائنینشل کساد بازاری, سوورینٹی اور پاؤنڈ کی حیثیت, اس وجہ سے برطانیہ انگیج رہا ہے یورپین یونین کے ساتھ. اور پچھلے دنوں جو ڈونلڈ ٹسک کے ساتھ ان کی جو پریزیڈنٹ ہیں ای یو کاؤنسل کے, ان کے ساتھ ایک معاہدہ انہوں نے معاہدے کی شکل اختیار کی ہے, جس میں کچھ ایسی چیزوں پہ بات کی ہے جس کی وجہ سے برطانیہ یورپ میں رہ سکتا ہے. اس میں مائگریشن اینڈ بینیفٹس ہے کہ کیسے ہم برطانیہ میں آنے والے لوگوں کو روک سکیں گے اگر ہم رہتے ہیں, دہشت گردوں کو بنا ایمرجنسی روکا جا سکے گا کیونکہ برطانیہ اور یورپ میں فریڈم آف موومنٹ کا معاہدہ ہے تو اس کو بلاک کیا جا سکے گا. شیم میرجز کا ہے کہ شادیاں کر کے لوگ برطانیہ آ جاتے ہیں, ہوتے وہ یورپین ہیں لیکن ای یو سے باہر شادی کرتے ہیں اور اپنے پارٹنرز کو یہاں لے آتے ہیں, ویزا سکینڈل اس کے اوپر وہ کرنا چاہتے ہیں, پھر سوورینٹی کے اوپر وہ کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں برطانیہ کی اپنی جو اساس ہے اس کو بچانے کے لیے کہ ہاؤس آف لا, ہاؤس آف کامنس کو اختیار رہے کوئی بھی ایسی لیجسلیشن جس کے اوپر برطانیہ کی سوورینٹی کے اوپر ایشو آتا ہو
جی.
تو وہ اپنی پارلیمان سے آخری ورڈ لیں, اکنامک اور گورنمنٹ کی حیثیت کو وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یورپ اس چیز کو سمجھے کہ ہمارے پاس ایکسٹرا کرنسیز ہیں رادر دین کہ یورو ہی ایک کرنسی, اور کمپیٹیٹیونیس وہ چاہتے ہیں کہ جو لوکل سرمایہ کار, جو لوکل اسمال انٹرپرینیور اور بزنسز ہیں, اور بیوروکریسی کا خاتمہ کر کے ان کو ڈائریکٹ ٹیکسز دی جائے یورپ میں تاکہ وہ اپنا کاروبار جو ہے کم سے کم بیوروکریسی کے استعمال کے بغیر اپنا چلا سکیں اور سرمایہ کاری کر سکیں اور منافع حاصل کر سکیں. اس کے اوپر جو
جی.
بات چیت ہوئی ہے, جو پرائم منسٹر ہیں وہ ہی از ہیونگ اپنی کیبنٹ سے مشاورت کریں گے اور جون میں میرے خیال میں کو 23 جون کے قریب یا جون کے اس ٹی ڈیٹ کے الگ ارد گرد برطانیہ میں یس اور نو کا ریفرینڈم ہوگا. برطانوی عوام یہ فیصلہ کریں گے ویدر وہ ان شرائط اور ان بدلتی ہوئے یورپ میں جس میں برطانیہ کی یہ خصوصی حیثیت ہوگی, کیا وہ برطانیہ اس طرح کے حالات میں یورپ میں رہنا چاہتا ہے یا نہیں رہنا چاہتا ہے.
اچھا ویسے
ان کے ووٹ کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ ویدر وہ
اچھا یہ جو خصوصی حیثیت ہے یہ صرف برطانیہ ہی کیوں حاصل کی گئی دی گئی ہے, کسی اور ملک کو کیوں نہیں دی گئی؟
میرے خیال میں برطانیہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے, انہوں نے کہا ہے برطانیہ اور ہم لازم و ملزوم ہیں, برطانیہ کو یورپ میں رہنے کا فائدہ ہے اور یورپ کو برطانیہ سے فوائد ہیں. بڑا ملک ہے, اگر برطانیہ نکل جائے گا تو میرے خیال میں بڑے ملک جو ہیں اپنی اپنی سوورینٹی کی خاطر شاید یہ وزن اٹھا نہ سکیں. کساد بزاری, بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خطرات, پھر اکانومی, پھر سوورینٹی, ہر کوئی چاہے گا کہ ہماری سوورینٹی ہو. تو وہ میرے خیال یورپ چاہتا ہے کہ برطانیہ ایک اس بڑے بلاک میں شامل رہے. ان کے نکلنے سے شاید پھر بڑے دوسرے ممالک بھی آہستہ آہستہ اپنے طور پہ سوچنا شروع کر دیں, اور یہ یورپین یونین ہے اس کو
جی
یا ایک کرنسی یا ایک ڈیفینس اور ایک جو ہے مل کے بڑے ایشوز کا مقابلہ کرنا, نیٹو فورس, یہ تمام معاملات جو ہیں اس کے اوپر زک لگنے کا خطرہ ہے. ابھی یہ مل کے سوچتے ہیں, اپنا بھی سوچتے ہیں, مل کے سوچتے ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ برطانیہ کو بطور ایک ملک, بطور ایک نیشن کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اس سے, اس اسپیشل اسٹیٹس سے؟
نہیں, برطانیہ کا یورپ میں رہنے سے فائد حاصل ہوتے ہیں. ایک گلوبل ویلج ہے پوری دنیا, اکانومکلی بہت فائدے ہوتے ہیں, فریڈم آف موومنٹ سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ جو ہے ایک بلاک کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. جوائنٹ ڈیفینس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, آپس میں انٹرسٹ کے اوپر جوائنٹ ایک اسٹریٹجی آتی ہے پوری دنیا کو جب آپ ڈیل کرتے ہیں ڈیفینس میں, یورپ کی ایک اسٹریٹجی آتی ہے.
امجد ملک صاحب, یہ بتائیے کہ خود برطانیہ میں جو عام آدمی ہے اس کا کیا رد عمل ہے, وہ کس طرح سے چاہتا ہے, کیا وہ اس بات کے حق میں ہے کہ برطانیہ اس کا حصہ رہے لیکن اپنی کرنسی الگ رکھے؟
یہ فرق ہے جو جو کچھ جماعتیں ہیں جو نہیں ہیں, پولیٹیکل وائز بھی فرق ہے, ریجن وائز بھی فرق ہے. اسکاٹ لینڈ کے 60% لوگ چاہتے ہیں کہ یورپ میں رہا جائے, لندن کے جو ڈیوائڈ ہے 55% لوگ کہتے ہیں کہ یورپ میں رہنا چاہیے. ایسٹ اینگلیا جو لوئسٹ ہے یا یہ ویسٹ یارکشائر, وہ 53% ہے. یانگسٹر 18 سے جو 29 سال کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں یورپ میں رہا جائے, 63% ہے ان کی. 15% انڈیسائیڈڈ ہیں, جو پولز ہیں ڈیفرنٹ پچھلے 6 سالوں کے ہم دیکھیں تو وہ 15% لوگ انڈیسائیڈڈ ہیں. وہی میک اینڈ بریک ہے, وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا ہم نے یورپ میں رہنا ہے. اگر وہ جو 1 in 5 انڈیسائیڈڈ ہے اگر وہ ٹلٹ کریں گے تو اس سے جو 45 اور 55 کے درمیان میں یہ جو ریشو ہے یہ اس سے جانچنے کا موقع ملے گا کہ آیا کیا لوگ سوچتے ہیں. یوکپ ہے جو صرف 72% ہے جو یوکپ جو چاہتی ہے کہ ہم یورپ میں نہ رہیں. اس کے علاوہ جو سرویز ہیں پرانے, 80s میں میرے خیال لوگ زیادہ تھے کہ ہم نو, 80s میں 90s میں یہ بڑھ گیا, پھر 2014 میں بڑھا, لیکن 2015 واز دا لوئسٹ جب لوگ چاہتے تھے کہ ہم یورپ سے نکل جائیں, لیکن سچویشن جو ہے اب پھر امپروو ہو گئی ہے. سپٹمبر 2015 کے بعد لوگ بدلتی ہوئی سچویشن میں یورپ میں رہنا چاہیں گے. اس کے اکانومی وائز بھی فائدے ہیں, ڈیفینس وائز فائدے ہیں, اب کساد بازاری سے اگر بہتر اکانومی کی طرف جانا ہے تو میرے خیال میں لوگ مل کے ہی اس کا مقابلہ کرنا چاہیں گے. اکیلا ملک میرے خیال میں ایک دفعہ نکل گیا تو یہ شاید یورپین یونین کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا.
اچھا, دوسرے کرنسی اپنی الگ مینٹین کریں گے یا یورو کے ساتھ رکھیں گے اپنی کرنسی کو؟
میرے خیال میں برطانیہ سوورنٹی اور کرنسی یہ مین ایشو ہے. ابھی یہ جو ان کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے اس میں یہی طے ہوا ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ اپنی کرنسی پاؤنڈ رکھ سکے گا اور اس کو ایک ایڈڈ خصوصیت سمجھا جائے گا کہ برطانیہ اپنی کرنسی بھی یوز کرے گا, یورو بھی یہاں چلتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک اگر بدلتے ہوئے حالات میں برطانیہ, ایک تو لیجسلیٹری کہ ہم اپنی پارلیمان سے پوچھیں گے, دوسرا یہ جو کرنسی ہے وہ رکھ سکیں گے اور برطانیہ اپنا پاؤنڈ جو ہے اس کی علیحدہ شناخت رکھے گا اگر ریفرنڈم کے بعد برطانیہ یورپ میں رہتا
اور یہی اس کے اسپیشل اسٹیٹس کا حصہ ہوگا. بہت شکریہ امجد ملک صاحب آپ کا.
تھینک یو.
اور اب ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے ایران کے سلسلے میں. پاکستان نے جو پابندیاں اٹھا لی ہیں اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, پولیٹیکل فال آؤٹ کیا آئے گا اس کا, اس سلسلے میں گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
اپنے جوہری پروگرام سے دستبرداری کے عوض چھ طاقتوں اور ایران کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت تو ایران پر سے بہت ساری پابندیاں جو بہت عرصے سے جاری تھیں اٹھا لی گئی ہیں. پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے جو اقوام متحدہ کی عائد کردہ پابندیوں کی پاسداری کر رہا تھا اور پابندیاں لگائی ہوئی تھیں. اس دوران ایران اور پاکستان کا گیس پائپ لائن کا بھی ایک منصوبہ تھا, وہ بھی کھٹائی میں پڑا رہا, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ منصوبہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچے گا. پاکستان نے حال ہی میں یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ان پابندیوں کو اٹھا رہا ہے, اور ان پابندیوں کو اٹھانے کے بعد پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی اور بینکنگ کے روابط خاص طور پر بہت بڑھیں گے, اور گیس پائپ لائن اور انرجی کے جو مسائل ہیں اس سلسلے میں ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ خاقان عباسی جو پاکستان کے پیٹرولیم کے وزیر ہیں انہوں نے کیا کہا ہے, جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ میاں ابرار ہیں جو سابق صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے, اور ایمبیسیڈر اقبال احمد خان صاحب ہوں گے جو ایران میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں. لیکن پہلے سنتے ہیں کہ خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا ہے اس سلسلے میں.
ہماری ایک کانٹریکچوئل کمٹمنٹ ہے ایران کے ساتھ, ہم نے ایک کمرشل کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے جس کی بڑی سیریس پینلٹی کلازز ہیں. اب تک تو سینکشنز تھے, ہم اس کانٹریکٹ پر پرفارم نہیں کر سکے کیونکہ نہ ہم فائنینسنگ ریز کر سکتے تھے سینکشنز کی وجہ سے, نہ ہم اکوپمنٹ لے سکتے تھے, نہ ہی کوئی کانٹریکٹر پائپ لائن بنانے کو تیار تھا. تو اب ہم پر کمٹمنٹ ہے کہ ہم وہ پائپ لائن مکمل کریں اور ایران سے کانٹریکٹ کے مطابق گیس حاصل کریں. تو اب ہمیں امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا اور ہم اس گیس سے مستفید ہو سکیں گے. یہ پوری انرجی مکس کا ایک حصہ ہے, ایل این جی بھی ہے, ایران گیس بھی ہے, ترکمنستان بھی ہے.
میاں ابرار, یہ فرمائیے کہ آپ کا تعلق ظاہر ہے کہ بزنس کمیونٹی سے ہے اور آپ سارے ملکوں کے ساتھ بزنس کے حق میں بھی ہیں. اس پابندی کے ختم ہونے کے بعد پاکستان نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ بزنس ٹائز کو ریسٹور کرے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی بزنس ایکٹیویٹیز بڑھیں گی, کیا پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گا, پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری کو بوسٹ ملے گا اس سے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایران کی جو اوپننگ ہے اٹ ول بی اے گیم چینجر. یہ پاکستان کی جو پچھلے 60-65 سال کی تاریخ ہے اگر اس کو دیکھیں اور اگلے 10 سال کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ بالکل ٹوٹلی ایک لینڈ اسکیپ جو ہے مجھے چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے ایران کے ساتھ, اس صورت میں جب ایران سے ہم گیس لے لیں گے. اور جب ہم گیس لیں گے اور ایران کی جب ایمبارگوز ختم ہو گئے ہیں اور اس ایمبارگو کے ختم ہونے کے بعد جب یہاں ہماری پائپ لائن ایران والی سائڈ پہ بک چکی ہے اور ہماری سائڈ پہ بچے گی تو وہ ایک بڑا میجر چینج آ جائے گا ہماری اکانومی میں. وہ اس لیے ہے جس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ انرجی اسٹارو انڈسٹری ہے. انڈیا کی جو انڈسٹری ہے وہ 18 گھنٹے کام کرتی ہے, چائنا کی انڈسٹری 24 آورس کام کرتی ہے, ہماری انڈسٹری 8 گھنٹے کام کرتی ہے. और 8 घंटे काम करने के बावजूद इंडिया और चाइना को हम इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सी शोबों में कम्पीट करते हैं और वहां पर हम जीतते हैं इन दोनों ममालिक से। अब जब हमारी इंडस्ट्री 18 घंटे या 24 घंटे काम करेगी तो हम मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा कम्पिटेटिव हो जाएंगे और उस सूरत के अंदर जब हम कम्पिटेटिव हो जाएंगे तो हमारा एक इकोनॉमिक होराइजन बढ़ जाएगा और इसके साथ साथ जब ईरान से हमारी पाइपलाइन आएगी, ईरान से हमारी बिजनेस होगी, पहले साल में पाकिस्तान जब ओपनिंग करेगा बिजनेस की तो वी आर एंटिसिपेटिंग $5 बिलियन बिजनेस। इस वक्त अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट जो है वो $20 बिलियन है जो फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान ना होने के बराबर है। वो बड़े शेमफुल फिगर है पाकिस्तान के लिए जो हमारी एक्सपोर्ट्स है। ईरान से ओपनिंग में हम रीजनल बिजनेस डेवलप करना शुरू कर देंगे जो कि इस रीजन का एक ख्वाब है। जैसे यूरोपियन यूनियन जो है वो 78% बिजनेस आपस में करते हैं, रीजनल बिजनेस करते हैं यूरोपियन यूनियन। जब हमारी रीजनल बिजनेस बढ़ जाएगी, इस वक्त हम 7 कंट्रीज की सिर्फ 5% बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट ये होगा कि ईरान जो है वहां से हम शुरुआत करें, रीजनल ट्रेड डेवलप हो, उसके बाद हमारी सी पैक बन रही है जो हमारी ये चाइना के साथ रोड बन रही है वो डेवलप होगी, सेंट्रल एशिया के अंदर उसके इफेक्ट पड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो हकीकत में पाकिस्तान इस रीजन का एक गेटवे है, जो हकीकत में गेटवे है, वो असल में गेटवे बन जाएगा और बूम आएगा बिजनेस में ईरान की ओपनिंग से।
मियां साहब हमारे साथ रहिएगा। आप एम्बेसडर इकबाल अहमद साहब, ये बताइए कि आप ईरान में सफीर भी रहे हैं पाकिस्तान के और डिप्लोमेटिक कोर्स से आपका ताल्लुक है, इस वक्त जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान एक जानिब तो सऊदी अरब के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब ने जो अलायंस बनाया है उसमें भी पाकिस्तान शामिल है, अब अगर पाकिस्तान ईरान के साथ अपनी टाइज को बढ़ाता है तो डिप्लोमेटिकली ये किस तरह से प्ले करेगी सूरत हाल?
नहीं, मेरे ख्याल से इसमें कोई किसी किस्म की कोई मसला जो है वो नहीं होना चाहिए। ये तो खैर जैसे आपके और जो शुरका थे जो वो जिक्र कर रहे थे, ये एक खुशाइन बात है कि सैंक्शंस जो हैं ईरान के ऊपर से बतदरीज हट रहे हैं, और क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल ने ये चंद एक सैंक्शंस लगाए हुए थे तो उससे हमें भी ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो ताल्लुकात ईरान के साथ हैं वो मामूल पे आ जाएंगे। ईरान के साथ हमें बड़े तारीखी हमारे ताल्लुकात रहे हैं, ख्वाह वो सियासी हों, इक्तिसादी हों, तिजारती ताल्लुकात हों, सकाफती ताल्लुकात हों। तो ईरान हमारा हमसाया है, 900 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान के साथ हमारे, यहाँ पे बेशुमार लोग हैं जो कि फारसी बोलते हैं। इकबाल बड़े आम स्कूलों में, कॉलेजेस में, ईरान में पढ़ाए जाते हैं, तो ईरान से हमारे बहुत ही करीब ताल्लुकात हैं। ये अभी की बात नहीं है, ये जब से पाकिस्तान वजूद में आया था शाह ऑफ ईरान सबसे पहले सरबराह थे जो पाकिस्तान आए, तो मेरा नहीं ख्याल सऊदी अरब को किसी किस्म का एतराज इस पे होना चाहिए। जहाँ तक ईरान और सऊदी अरेबिया की ये कशीदगी है, ये जो
रकाबत है,
रकाबत है जो कि इन्फ्लुएंस के लिए मशरकी वुस्ता में उनके कुछ झगड़े हैं, उसमें मेरे ख्याल से बड़े वाज़े तौर पे पाकिस्तान में एक इत्तफाक राय है कि पाकिस्तान को गैर जानिबदार रहना चाहिए, और बेहतर तो यही है कि पाकिस्तान को एक सालिस का किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। और इसी सिलसिले में आपने देखा कि ना सिर्फ पार्लियामेंट ने, नेशनल असेंबली ने हमारे जो कि जॉइंट करारदाद इशू हुई थी जबकि यमन का मसला खड़ा हुआ था तो उसमें भी बड़े वाज़े तौर पे कहा था कि पाकिस्तान गैर जानिबदार रहेगा। और उसके बाद आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक साल इसका किरदार अदा करने की कोशिश करी। किस हद तक कामयाब हुए हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक ये कंसेंसस है पाकिस्तान में, हमें इस मसले में गैर जानिबदार रहना चाहिए। और पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरे ख्याल से हमारे जो इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की जो डेमोग्राफी है वो भी यही डिक्टेट करती है कि पाकिस्तान को इस किस्म की जो कशीदगी हो जिसमें कि एक सेक्टेरियन रुख भी है, उससे पाकिस्तान को इलहदा ही रहना चाहिए।
मगर एक सवाल ये पैदा होता है कि जब आप सऊदी अरब के साथ एक फौजी तहत का हिस्सा हैं तो ईरान उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा?
नहीं, ये तो पहली बात नहीं है। हम तो हमारी सऊदी अरब के साथ दिफाई ताल्लुकात बहुत पुराने हैं
जी,
ये अभी के नहीं है, ये बाहमी दिफाई ताल्लुकात जो हैं बहुत पुराने हैं। हाँ, मेरे ख्याल से आपका इशारा जो था कि अभी जो मशकें हो रही हैं वहाँ पे सऊदी अरब में, उसमें भी पाकिस्तान शामिल है। हाँ, हम शामिल हैं, इसलिए नहीं कि हम उस 34 रुकनी जो इनकी एक अलायंस उन्होंने बनाया उसका हिस्सा हैं, मगर ये जो हमारा डिफेंस कोऑपरेशन है उसमें उसका एक ये हिस्सा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान आता है मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए, पाकिस्तान की फौजें, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो सऊदी अरब के साथ भी एक्सरसाइज करती है। ये आज की बात नहीं है, पिछले महीने की बात नहीं है, ये पिछले दहाइयों से हो रहा है।
अच्छा, मियां अबरार ये बताइए कि जैसा कि अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे पॉलिटिकल इम्पैक्ट की, तो तजारती तौर पर पाकिस्तान का सऊदी अरब से कितना ताल्लुक है और क्या ये उसको आउटवे कर देगा ईरान के साथ जो बिजनेस करेंगे ये लोग?
देखिए, मेरा ख्याल है ईरान का और सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक, इक्तसादी और मिलिट्री अलायंस है, इसमें किसी किस्म का मैं कोई फोर्स ही नहीं कर रहा कि कोई दुश्वारी होगी। और जहां तक आपने कहा कि ये उसको आउटवे कर देगा, सऊदी अरेबिया के साथ हमारी ट्रेड कोई इतनी कलोसल नहीं है, इन अ वे वन वे ट्रेड है सऊदी अरेबिया के साथ, क्योंकि हम वहां से ऑयल खरीदते हैं। और जब ईरान मार्केट में आ जाएगा तो ईरान से भी हम ऑयल खरीदेंगे। और जैसे आप देख रहे हैं कि जो पाइपलाइन इस वक्त गैस की पड़ रही है, ये फ्यूचर की उन चीजों की बुनियाद पड़ रही है, जो फ्यूचर में आज गैस आ रही है, कल पाइप से ऑयल भी आ सकता है ईरान से। लिहाजा हमें नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई फर्क पड़ेगा। और जैसे सफीर साहब ने अभी हमारे एम्बेसडर ने बताया कि जो डेमोग्राफी है पाकिस्तान की वो भी ये डिमांड करती है कि हमारे दोनों ममालिक के साथ तल्लुकात जो हैं वो बेहतर हों। और बल्कि मैं ये समझूंगा कि हमारी डेमोग्राफी जो पाकिस्तान की है, इन दोनों ममालिक से रिलेशनशिप बनाने के लिए वो हमारी वीकनेस नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ है। लिहाजा इस स्ट्रेंथ से पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी बखूबी वाकफ है, हमारे डिप्लोमेटिक जो सर्कल्स हैं वो भी बखूबी वाकफ हैं कि ये हमारी वीकनेस नहीं है डेमोग्राफी, ये हमारी स्ट्रेंथ है कि दोनों ममालिक के से हमारे तल्लुकात अच्छे हों। और मैं समझता हूँ बेहतर होंगे, और ना सिर्फ ये कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बेहतर होंगे, हमारे जो सऊदी अरेबिया के साथ अलायंसेज हैं, हम को प्रोडक्शन करते हैं डिफेंस के बहुत से एरियाज में, और मैं खुद उसमें कई चीजों में इन्वॉल्व हूँ कि हमारी को प्रोडक्शन हो रही है सऊदी अरेबिया की और पाकिस्तान की डिफेंस एरियाज में। और डिफेंस हमारा बड़ा पुराना है, आज का नहीं है। और ईरान को मेरे ख्याल में इस चीज का बखूबी अंदाजा है कि पाकिस्तान का एक इन्फ्लुएंस वहां भी होना चाहिए। और ईरान के साथ जो हमारे तल्लुकात हैं, ख्वा वो इक्तसादी हों, डिप्लोमेटिक हों या अदरवाइज, मेरे ख्याल में उनमें बूम आएगा। और मैं बड़ा पुरउम्मीद हूँ इन मामला में।
मियां अबरार साहब, आपने अपने शुरू में जो बात कही थी कि पाकिस्तान जो है वो अभी 8 घंटे का वर्क करता है, लेकिन जब वो बढ़ जाएगा तो आपकी मुराद ये है कि अगर ईरान के साथ तो एनर्जी डेफिशिएंसी हमारी ख़त्म होती है उसके साथ ताल्लुकात, या उस गैस पाइपलाइन के बाद, या सेंट्रल एशिया के साथ जो हमारी पाइपलाइन का माहदा हुआ है, तो उसके बाद उसके सबब से ये पाकिस्तान की कारकर्दगी में इजाफा होगा?
देखिए, जो हमारी जो पाइपलाइन आ रही है सेंट्रल एशिया से
जी,
वो अभी मेरे ख्याल में नॉन स्टार्टर है, क्योंकि वो 1710 किलोमीटर का रास्ता है। 1710 किलोमीटर के अंदर 710 किलोमीटर का अफगानिस्तान की हॉस्टाइल टेरिटरी है, और वो जो हॉस्टाइल टेरिटरी है वो हमें निगेट करती है कि हम अपनी ज्यादा तवज्जो उस पाइपलाइन की तरफ दें बनिस्बत ईरान के। ईरान की पाइपलाइन का तो ये मसला है, इस तरह से इतनी आसान है कि जैसे हम सुबह अपने टॉयलेट में जाएं और नलका खोलें और पानी आ जाए। इसी तरह ईरान की पाइपलाइन उनकी साइड पे बिक चुकी है, हमारी साइड पे बिकनी है। और हमारे पास ये एक इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान में पिछले 20 साल से कि जब हम जोरी तवानाई हासिल करना चाहते हैं तो हमें मना कर दिया जाता है कि आप जोरी तवानाई हासिल ना करें क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जब हम थर कोल से जाते हैं, थर कोल का हमें कहा जाता है कि थर कोल में लिग्नाइट है, लिहाजा आप थर से कोयला लेके और वहां से बिजली पैदा ना करें। हालांकि इससे बुरा लिग्नाइट वाला जो कोल है वो यॉर्कशायर इंग्लैंड में इस्तेमाल हो रहा है उनके बिजली घरों में। तो हमारे लिए भी इंटरनेशनल प्रेशर इतना है, और हमारे लिए भी इस वक्त यही चाह रहा है कि हम ईरान से गैस लें, अपने काम करें, उसके साथ साथ अपना न्यूक्लियर जो है एनर्जी है और हमारी जो थर की एनर्जी है सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व है, तो ये ऐसा ऐसा जैसे हमारे डेवलप होने शुरू होंगे। लेकिन फॉरमोस्ट हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है और जो आसान तरीका है कि हम ईरान से पाइप गैस ले लें और हमारी इंडस्ट्री जो है वो रेगुलर काम भी करना शुरू करे। बड़ी स्टैग्नेशन हो गई हमारी इंडस्ट्री के अंदर। मैं खुद इंडस्ट्री चला रहा हूँ कराची के अंदर, और मुझे पता है कि हमारी इंडस्ट्री आज भी जैसे कराची के अंदर हमारी इंडस्ट्री में बिजली बन रही है। ذرا ہمیں اکثر ضرورت ہے گیس کی ایران سے اپنی انڈسٹری کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. نہ صرف یہ کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کریں, ہمارے انٹرنل ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمارا پر کیپیٹا انکم بڑھے, ہماری انڈسٹری چلے, ہماری روزگار بڑھے, ہماری صنعتیں چلیں گی تو ہمارے اوبیسلی امپلائمنٹ بھی بڑھے گی.
دیکھیں جب تک کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گا پاکستان میں, کیسے آپ کی انڈسٹری بڑھے گی اور کیسے آپ کی کارکردگی بڑھے گی؟
میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹمنٹ جو ہے دنیا میں, آپ دیکھیے جو ایک ہمارے یہاں ایک پرسپشن کیا جا رہا ہے اور یہ خاص طور پر ویسٹ میں کہ ہماری جو ہے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی کیونکہ ہمارے حالات خراب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی ہے پاکستان میں, اور سب سے بڑی انویسٹمنٹ 42 بلین ڈالر کی جو چائنا سے آئی ہے آپ نے دیکھی ہے
جی.
جو ہماری سی پیک شروع ہو گئی ہے, اور سی پیک کے ساتھ ساتھ صرف انویسٹمنٹ اس طرح سے آ رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز آ رہے ہیں, ریجنل ڈیولپرز آ رہے ہیں یہاں پر, اور وہ جو ہماری انڈسٹری لگے گی سی پیک کے ساتھ ساتھ ویریس ہمارے اکنامک زونز بننے شروع ہو گئے ہیں اور جو پہلا گوادر سے شروع ہو رہا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں انویسٹمنٹ جو ہے انویسٹمنٹ شائع ہوتی ہے اس وقت تک جب تک اس میں انیشیٹو نہیں لیا جاتا. جہاں تک حالات کا تعلق ہے میں اس کو بالکل نہیں مانتا ایز اے بزنس مین کہ حالات خراب ہیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اگر آپ دیکھیں ورلڈ وار کے دوران جتنی انویسٹمنٹ ہوئی اور جتنی انوینشنز ہوئی ہیں وہ ورلڈ وار سے 40 سال پہلے نہیں ہوئی تھی. وہ انوینشن, وہ انویسٹمنٹ یورپ میں ورلڈ وار سے پہلے نہیں ہوئی تھی, جو ورلڈ وار کے دوران ہوئی ہیں. زیادہ پاکستان کا جو ہے سینیریو ہے اور جو یہاں پر ٹیررزم ہے اور جو کہ لوکل نہیں ہے, ہوم میڈ نہیں ہے, یہ امپورٹڈ ہوا ہوا ہے پاکستان کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپرچونیٹیز ہوں گی تو انویسٹمنٹ ڈیفینیٹلی آئے گی.
اقبال صاحب یہ اور فرمائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایران پر سے پابندیاں ختم ہونے کے بعد اور پاکستان کے اس انیشیٹو کے بعد اس ریجن میں کوئی اکنامک بلاک نیا بننا شروع ہو جائے گا, وجود میں آئے گا؟
نہیں, میرا نہیں خیال ایسا ہونا بھی چاہیے
جی.
کیونکہ اس ریجن میں جتنے اکنامک بلاکس ہیں میرا نہیں خیال کسی اور ریجن میں اتنے ہوں گے جتنے کے اس علاقے میں ہیں. آپ ایک طرف ہمارے طرف ساک ہے, پھر آپ کا اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے جس میں ایران اور پاکستان اس کے ممبر ہیں, پھر اس کے بعد ایک G8 ہے, پھر اس کے بعد آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے, پھر اب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس کے بھی ہم اور بھارت ممبر بن گئے ہیں. ایران اور افغانستان جو ہیں وہ آبزرور سٹیٹس ہے, وہ بھی غالباً ممبر بن جائیں گے کیونکہ جس قسم کا اس کے اہداف ہیں جو اس کا چارٹر ہے اس میں ان کی ممبرشپ ہو تو سکتی ہے. تو اتنے سارے ادارے ہیں, یہ نہیں ہے کہ اداروں کی کوئی
کمی
یہاں پہ کمی ہے, ہمیں کوئی نئے ادارے بنانا ہوں گے. میرے خیال سے بہت ضروری یہ چیز ہے کہ ہم یہ جو علاقہ ہے ہمارا, بھارت ہو گیا, پاکستان, افغانستان, ایران وغیرہ, ان میں ایک کنیکٹیوٹی آنا چاہیے, ان میں ایک انٹر ڈیپینڈنس آنا چاہیے. کنیکٹیوٹی انٹر ڈیپینڈنس جو ہیں یہ ذرا آگے اس وقت تک نہیں بڑھتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا یورپ کا ایگزامپل, ہم نے دیکھا آسیان کا, جب تک کہ ایک اور امید ہے لوگوں کی ہو کہ جو ہمارے جو سیاسی مسائل ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ حل ہوتے رہیں گے.
صحیح.
تو وہ مسائل حل کرنے کے لیے بھی ایک سنجیدگی سے بات چیتیں بھی ہونا چاہیے.
میں اب رہا
یہ خیال سے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, آپ نے وہ پوچھا تھا, تو ایران کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ یہ پابندیاں جو ہٹی ہیں اس کے بعد ہمارے کوئی بہت بڑی ٹرانسفارمیشن آ جائے گی پاکستان اور ایران کے تعلقات میں. لیکن ابرار صاحب ابھی صحیح کہہ رہے تھے, اگر یہ گیس پائپ لائن بن جاتی ہے تو اس سے میرے خیال سے پاکستان کو, اگر جتنی ہم وہاں سے گیس لیں گے, اگر وہی گیس ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ پائپ لائن 2 سال میں مکمل بھی ہو جائے گی, وہی ہم استعمال کرتے ہیں اپنی پاور پلانٹس میں بجلی پیدا کرنے کے لیے, تو صرف ایرانی گیس سے ہم تقریباً 5000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے تبدیلیاں ہیں. اس بہتری کے ساتھ غالباً افغانستان کی بھی صورتحال ہے, وہ بہتر ہو سکتی ہے. اس میں بہت اور فیکٹرز بھی ہیں لیکن میرے خیال سے بہتر ہو سکتی ہے. تو جو تاپی ہے, ترکمنستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا کی پائپ لائن, وہ بھی آ جائے گی اس کنیکٹیوٹی سے, اس انٹر ڈیپینڈنس سے. اگر سار کو مؤثر کریں, اگر بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ سب فیکٹرز ملا کے تو پھر ضرور تبدیلی ہوگی, اس خطے میں بھی ہوگی, ہمارے ایران کے تعلقات ہوں گے, لیکن جہاں تک سیاسی تعلقات ہیں ایران کے ساتھ وہ تو ہمارے بہت
جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میاں ابرار لاسٹ کمنٹ.
میں سمجھتا ہوں جی کہ ایران سے ہم جو چاہتے ہیں پاکستان کی جو ہمارا اپنا سوورن انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریجنل انٹیگریشن ہو
جی.
اور ریجنل انٹیگریشن کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک سے تعلقات اچھے بہتر ہوں
جی.
جس میں انڈیا بھی شامل ہے اور ایران میرے خیال میں اس میں شروعات کر دے گا ریجنل انٹیگریشن میں.
بہت شکریہ میاں ابرار صاحب آپ کا اور جناب اقبال احمد خان صاحب آپ دونوں صاحبان کا. ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک کمنٹ کے بارے میں. علی عمران ممتاز تجزیہ کار ہیں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے لیکن پہلے ایک بریک.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
علی عمران صاحب, کل امریکی محکمہ خارجہ کے جو ترجمان نے مارک ٹونر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے امریکہ ان کو تسلیم کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی مدد جاری رکھے گا. ایک طرف تو یہ بات کہی جا رہی ہے, دوسری طرف ویسے بار بار ڈو مور کی باتیں آتی ہیں. اس سے کیا مراد ہے کہ آپ ہی سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں اس کو دنیا میں سراہا جا رہا ہے؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ جعفر صاحب اگر ہم دیکھیں گزشتہ 15 سال تقریباً 14 سال سے زیادہ
جی.
تو افغان بارڈر جو ہے وہ وہاں پہ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ اس طرح سے ہیں
جی.
کہ 9/11 کے واقعات اسی سرزمین سے وہ لوگ اٹھے
جی.
اور ملیٹنٹس کو سیف ہیون جو ملی تھی افغانستان میں
جی.
تو اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کی ایک طویل جو پارٹنرشپ رہی ہے اس میں پاکستان کی جو مدد تھی, ہیلپ تھی, کوآپریشن جو تھا وہ القاعدہ کے خلاف خاص طور پہ وہ بڑا ایک امپورٹنٹ رہا. اور پاکستان کے رول کو کی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ افغان بارڈر پہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں تو پاکستان جو سیکیورٹی کے اقدامات کر رہا ہے جس میں کہ F-16 کے ساتھ حملے بھی جو ملیٹنٹ کے اسٹرانگ ہولڈ تھے نارتھ وزیرستان میں
جی.
اب اس کی میں ایک آپ کو مثال دوں گا کہ گزشتہ تقریباً 2 ماہ پہلے امریکی وہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے اور افغان سیکیورٹی فورسز نے ایک القاعدہ کے بہت بڑے کیمپ پہ حملہ کیا اور اس کو مسمار کیا اور وہاں پہ القاعدہ کے جو تھے ملیٹنٹس ان کو مار بھگایا. اب جو وہاں پہ حالات خراب ہو رہے ہیں, جو مشرق وسطی سے بھی جو امپلیکیشن ہیں وہ ہمارے خطے پہ جنوبی ایشیا اور سینٹرل ایشیا پہ بھی آتی جا رہی ہیں
جی.
اس میں اب دیکھیں کہ داعش کا بھی ایک ایلیمنٹ نیا آتا ہے
جی.
جو کہ افغانستان میں اپنا پاؤں جمانے کی کوشش کر رہا ہے
اور اس کے بارے میں مارک ٹونر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ سوال کے جواب میں کہ ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ پاکستان میں اس کا وجود ہے یا نہیں, خود پاکستان میں بھی اس کے بارے میں کنٹروورسی ہے.
جی جی جا فرمایا آپ نے, کیونکہ کوئی ایسی ایویڈنس تو نہیں آئی کہ ان کی کوئی باقاعدہ ایک ہے لیکن پریزنس وہاں پہ ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ وہ داعش بھی اپنا جو دائرہ اس کا ہے اثر کا وہ بڑھانا چاہتا ہے, جیسا کہ وہ لیبیا میں بھی پہنچ گیا ہے اور وہ ان گورنڈ جو اسپیسیز ہوتی ہیں جہاں پہ حکومتی عملداری نہیں ہوتی, جیسا کہ افغانستان میں اس وقت بھی افغانستان کو اسی صورتحال کا سامنا ہے, اور پاکستان کے کچھ حصے جو کہ ٹرائبل ایریاز تھے خاص طور پہ وہ ضرب عز آپریشن سے پہلے تک کی جو صورتحال تھی, اب کیونکہ پاکستان نے بہت بڑا آپریشن بھی کیا ہے اور اس کے بعد پاکستان نے اس کی جو اس کا مؤثر جو آپریشن کے ریزلٹس بھی سامنے آئے, تو اس لحاظ سے امریکہ میں پاکستان کا جو رول ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. اگرچہ یہاں پہ اور لابیز بھی کام کر رہی ہیں اور امریکہ تو ہمیشہ ظاہر ہے ایک ان کے بہت بڑے ٹارگیٹس ہیں, اس سال کے آخر تک صدر اوباما کے جو لیگیسی ہے اس کا بھی کوشچن ہے, وہ بھی دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کیونکہ افغانستان کے جو جنگ تھی اس میں بہت اہم فیصلے کیے اور 2009 کے بعد 1,00,000 سے زیادہ امریکی افواج وہاں گئیں, پھر اس کے بعد انہوں نے ٹیکٹکس استعمال کیے اور بہت زیادہ, پھر یہ بھی دیکھا جائے گا امریکہ نے اتنا پیسہ جو خرچ کیا وہاں پہ وہ کیا ضائع تو نہیں ہو گیا افغانستان میں, اور اس تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کی مدد امپورٹنٹ ہے. دوسرا جو پاکستان کی اہمیت ہے وہاں پہ وہ یہ ہے کہ افغان ریکنسیلیشن جو پروسیس ہے اس کی उसके लिए पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है और उसमें अमरीका, चाइना और अफगानिस्तान चारों ये फरीक शामिल हैं, तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो पाकिस्तान की एक अहमियत बनती है।
और ऐसा लग रहा है कि उसमें कामयाबी भी होती जा रही है, जैसे कि बड़ी उम्मीद नजर आ रही है कि इस महीने के आखिर तक शायद तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू हो जाएं।
जी हाँ, और अभी हालिया में आपको दो रिपोर्टें जो आई हैं, एक तो अमेरिका की रिपोर्ट है और एक एमनेस्टी की तरफ से, फिर एक नारकोटिक्स की रिपोर्ट है, तो अफगानिस्तान की एक फ्रेजाइल सिचुएशन वहाँ पे चल रही है, तो उसको इस वक्त मुसलसल सपोर्ट की जरूरत है। और उस अफगान जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है, अमेरिका इस बात को समझता है कि पाकिस्तान के पास ही एक ऐसी कैपेसिटी है और एबिलिटी है कि वो वहाँ पे मिलिटेंट्स को जो है रोक सके, उसका मुकाबला कर सके, क्योंकि अमेरिका नंबर वन उसका नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है कि वहाँ पे कोई सेफ हेवन दोबारा से ना बन जाए जहाँ से फिर इसको कोई हमला करे। दूसरा ये कि वो खत्ते में अमन चाहता है, और तीसरा ये कि जब अमरीकी अफवाज वहाँ से इनहला उनका होता है तो ये कहा जा सके कि अमरीका ने जो इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगाया और इतनी कुर्बानियाँ दी, उसका कुछ ना कुछ समर सामने नजर आ रहा है अफगान स्टेबिलिटी की सूरत में। तो इस तनाजर में देखा जाए तो उस बात को तो तस्लीम किया जाता है।
अच्छा, एक एक बात ये और बताइए कि अब जो सूरत हाल इस वक्त, तो जैसा कि नजर आता है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुक जिनमें बीच में कुछ सर्द नहरी आ गई थी, कुछ डेंट्स आ गए थे, फिर बेहतर हो रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखेंगे तो कसीर जहद ताल्लुकात हैं, और इसमें ना सिर्फ आप हम जानते हैं कि पाकिस्तान और अमरीका बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर्स भी हैं आपस में, और इकोनॉमी, एजुकेशन, साइंस, और अभी मैं समझता हूँ कि ये सिक्योरिटी तो उसका एक खास हिस्सा रहा है। तो यहाँ पे वज़ीर आज़म ने भी दौरे किए, पॉलिटिकल लीडरशिप में भी कंसल्टेशन रेगुलर होती हैं, और अभी जो खत्ते में जो खास तौर पर मैं फिर मशरक़ वुस्ता की तरफ भी हवाला दूंगा कि खत्ते में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पावर भी शिफ्ट हो रहा है जिसमें ईरान और सऊदी अरब के भी हालात हैं, और फिर जो दाइश का एक खतरा मौजूद है, और फिर अफगानिस्तान में जो इस्तेहकाम और अमन की जो एक एजिसिव एफर्ट है उसको मटीरियलाइज करने के लिए, उसको कामयाब करने के लिए, तो इन सारे अवामिल को, इन सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है, खासतौर पर सिक्योरिटी जो पार्टनरशिप है, ये मेरे ख्याल में तो ये अमरीका जारी रहेगी। और अभी हालिया F-16 की जो अमरीका ने अप्रूव किया है उसको, वो भी इस बात का एक इंडिकेशन है कि अमरीका जो है पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा ताकि उस खत्ते से, खासतौर पर अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से कोई मिलिटेंट थ्रेट जो है वो बढ़ ना जाए और फिर से अमेरिका को उसका सामना करना पड़े।
बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब आपका, आपके इनपुट का मैं बेनतहा शुक्रगुजार हूँ आपका। और समय अब चलते हैं अगले मौजू की जानेब। पाकिस्तान में जो नैब है उसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की जा रही है, एक और कमीशन बनाया जा रहा है पार्लियामेंट्री, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरे ये कि पूछेंगे अपने तजियाकारों से कि क्या ये इसमें कुछ सियासत भी कार फरमा है। हमारे साथ इस वक्त तो बिलडेट के सरबरा जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब हैं। मैं अहमद बिलाल महबूब साहब, जब नैब ऑलरेडी मौजूद है, एक पार्लियामेंट के एक्ट के तहत मौजूद है, तो उसके ऊपर एक और कमीशन बनाना जो है उसकी क्या लीगलिटी है, उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्कोप है?
देखिए, उसके पीछे जो सोचा जाए तो अगर ऑब्जेक्टिवली कोई अच्छी सोच के साथ काम हो रहा है तो शायद उसके पीछे एक मकसद ये होगा कि इस वक्त ताकत का जो तमाम इर्तकाज है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, पार्लियामेंट के पास है नैब, तो बाज़कात एक फर्द जब फैसला करता है तो शायद उसके अंदर इतनी ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती या फिर उसके ऊपर दबाव भी पड़ सकता है, तो इसलिए एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का फोरम बनाया जाए और एक आदमी की बजाय उसमें चार पांच आदमियों को मुश्तमिल एक कमीशन हो जो ये फैसला करे। हकीकतन तो अभी भी ऐसा ही है क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो नैब पे काम करता है, लेकिन कानून में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जिक्र नहीं है, तो शायद अब ये कानूनन पे एक मजबूत सी बॉडी बनाना चाहते हैं। अगर नियत नेक हो तो ये कोई गलत बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर नियत इरादे को कमजोर करने की हो और ये कि वो फैसला करने की कुव्वत से जरा महरूम हो जाए या कमजोर हो जाए तो फिर बुरी बात है। ये डिपेंड करता है कि उनकी तजवीज़ की तफसीलात क्या है, जब आएंगी तो सामने आएगा, लेकिन बजाते खुद ये कोई तजवीज़ इतनी बुरी नहीं है कि अगर एक कमीशन बन जाए तो यानी नैब का एक हिस्सा ही हो लेकिन वो चेयरमैन की जो पावर्स हैं वो बजाय एक शख्स के मुर्तकिज हों, वो एक तीन चार पाँच लोगों का ग्रुप कर ले, तो ये बजाते खुद कोई इतनी बुरी बात नहीं है।
مگر احمد بلال صاحب دیکھا یہ گیا ہے کہ جب وہ اس طرح سے ایک کوئی گروپ بن جاتا ہے، ایک کمیٹی ہوتی ہے، ایک کمیشن ہوتا ہے، تو پھر کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا، ہر آدمی کی ایک مختلف رائے ہوتی ہے، اور اسی لیے عام طور پر اس قسم کے جو کمیشنز ہوتے ہیں یا احتساب کمیشنز ہوتے ہیں ان میں اختیارات صرف اس کمیشن کو ہی حاصل ہوتے ہیں، تو کیا اس سے احتساب کے عمل کی رفتار سست نہیں ہو جائے گی؟
یقیناً ہو جائے گی، سست بھی ہو جائے گی، اور اس کے کئی مسائل بھی پیدا ہوں گے، جیسے مثال کے طور سے الیکشن کمیشن کا دیکھیے، پہلے چیف الیکشن کمشنر کے پاس اختیارات ہوا کرتے تھے،
جی
اب وہ پورے کمیشن کے اوپر اختیارات ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ بھی فیصلہ سازی کا عمل جو ہے وہ دشوار بھی ہو گیا ہے اور کمپلیکیٹڈ بھی ہو گیا ہے، اور سابق چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی احمد صاحب جو ہے وہ بہت اس سے فرسٹریٹڈ بھی تھے، بہت بٹر بھی تھے اس بارے میں کہ وہ فیصلہ نہیں ہو پاتا اور بحثیں ہوتی رہتی ہیں اور بلاخر جو ہے وہ پھر ووٹنگ کرنی پڑتی ہے اور پھر آخر فیصلہ ہوتا ہے اور پھر وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ڈویژن ہو جاتی ہے، تو یہ مسائل بھی ہیں بظاہر، تو مجھے کہ میں یہ کہ آپ بوسٹر قسم کا ادارہ تھا اس کے اندر کوئی بڑی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال ادارے ہر ایک میں امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، مجھے اب شک یہ ہے کہ بعض کا جب لوگوں کا احتساب ہونے لگتا ہے تو پھر وہ احتساب سے خوفزدہ ہو کے اداروں کی اندر کوئی ایسی ریسٹرکچرنگ کرتے ہیں کہ پھر تاکہ احتساب موصل نہ ہو سکے، خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے کہ 3 سال گزر گئے ہیں، موجودہ حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کا ارادہ تھا تو وہ پہلے ہی 3 سال پہلے کوئی کام کر کے سامنے لاتے تجاویز، اب اچانک جب احتساب کا
جی
پسندیدہ لوگوں کی طرف گیا ہے تو پھر اس کے بارے میں سوچنا یہ کچھ تشویش کی بات ہے۔
اچھا ایک بات جی اور مجھے بتائیے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے پاکستان میں، بعض تجزیہ کار یہ کہتے ہیں، بعض مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اس میں اس کے سہارے سیاست ہو رہی ہے، آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں، اس سے اختلاف کرتے ہیں؟
دیکھیے سیاست تو ہر چیز میں ہوتی ہے، جہاں جس ملک میں سیاست کا عمل چل رہا ہوتا ہے، جمہوری عمل چل رہا ہوتا ہے، سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، تو ہر چیز میں سیاست کا دخل ہوتا ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ظاہر ہے، دیکھیے اب عمران خان صاحب انہوں نے اپنے صوبے کے اندر جو احتساب کمیشن تھا اس کے اندر جو کچھ کیا، اب اس کے بعد اس سے ملتی جلتی چیز یہاں کرنے کی تجویز ہے تو وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو لیکن یہی کام جو ہے صبح سرد ہوا تھا تو اب پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس کی تردید کی، اب وہی کام یہاں کرنا چاہ رہے ہیں، تو سیاسی مفادات کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جب بھی کسی دوسری پارٹی کو مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو اس کی مشکلات کا فائدہ اٹھا کے اپنے لیے ایڈوانٹیج لیتے ہیں، یہ تو بہرحال سیاست کا حصہ ہے، یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ ایسا نہ ہو پائے آج کے حالات میں کہ سیاسی پارٹیاں اس کے بارے میں کوئی ایک دوسرے کے مشکلات سے فائدہ نہ اٹھائے، ایسے نہیں ہوگا۔
آپ کی جو تنظیم ہے وہ ظاہر ہے کہ ان چیزوں پہ نظر رکھتی ہے، یہ بتائیے مجھے کہ اب تک کی جو کارکردگی ہے نیب کی اس کے بارے میں آپ کا کیا اسسمنٹ ہے؟
نیب کی جو اقتدار ہے 1999 میں جب یہ بنی تو پہلے 3 سال تو اس کی کارکردگی بہت اچھی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت صفاکانہ تھی، ظالمانہ تھی، لیکن یہ کہ اس میں سیاست کا عمل دخل نہیں تھا، یعنی کوئی ان کے فیورٹس نہیں تھے، نہ کسی کو وکٹمائز کیا جا رہا تھا، بلکہ بڑا ایک اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی تھی۔ 3 سال کے بعد یہ پھر یہ سیاست کا ٹول بن گیا، سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے، مخالفین کو ہراساں کرنے کے لیے، پرویز مشرف صاحب نے چونکہ خود سیاست میں دخل حصہ لینا شروع کر دیا، لیکن مخالفین کو ہراساں کرنے اور اپنے حامیوں کو نوازنے کے لیے پھر انہوں نے یہ اس کو ٹول کے طور پر استعمال کیا، جس سے اس کی شہرت بھی خراب ہوئی اور کارکردگی بھی خراب ہوئی۔ اب حال ہی میں یہ جب یہ اس کے اندر ترمیم ہوئی، اس کا چیئرمین حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے مشورے سے بنے گا، دونوں کی اتفاق رائے سے، تو پھر اس کا نیا دور شروع ہوا ہے۔ اب یہ میرے خیال میں ایک مؤثر ادارہ ہے جو کسی ایک سیاسی پارٹی کا ٹول نہیں ہے،
صحیح،
یا کسی کو وکٹمائز کرنے کا ٹول ہے، تو اب یہ میرے خیال میں ایک مؤثر ادارہ ہے، اور اس موقع پر اس ادارے کو کام کرنے سے کسی طریقے سے روکنا یا اس کے اوپر تنقید کرنا یا اس کو اسی طریقے سے بھی اس کی کارکردگی پہ منفی طور پر اثر انداز ہونا یہ بہت افسوسناک ہے۔ امپروومنٹ آپ کر سکتے ہیں، پھر قانون میں ترمیم لانی، اتفاق رائے پیدا ہو،
بالکل،
لیکن میرے خیال میں اس وقت ایک مؤثر کام کر رہا۔
بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔